حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر قرآن میں 27 دفعہ آیا ہے، 27 دفعہ، اور اس کے بعد جو ہے پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ، اور ایکا والے ظالم تھے، یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے لوگ تھے، اور اس قوم کا نام بنی مدیان تھا، مدین ان کے مرکزی شہر کو بھی کہتے ہیں اور ان کے پورے علاقے کو بھی. اور ایکا جو ہے اس کے معنی کیا ہیں؟ اس کے معنی ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ ایک جنگل جو ہے اس کا نام تھا ایکا، جنگل کا نام اصحاب الایکا، ایکا والوں نے جو ہے وہ کیا کیا، لظالمین، وہ ظلم کرنے والے تھے. اور آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ ان بستیوں کا اور ان قوموں کا ذکر کرتے ہیں جو بہت ہی ظلم کرنے والے تھے، یعنی گھنا جنگل بھی ہو سکتا ہے جس کے ارد گرد وہ لوگ آباد تھے. اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اصحاب ایکا اور اصحاب مدین یہ دو علیحدہ علیحدہ قومیں تھیں، ایک قوم کی ہلاکت کے بعد شعیب علیہ السلام دوسری قوم کی طرف مبعوث ہوئے، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں یہ ایک ہی قوم کا نام ہے کیونکہ یہ قریب قریب آباد تھے، یہ قومیں قریب قریب آباد تھیں، تو اصحاب مدین ہو یا اصحاب ایکا یہ ایک ہی قوم کا نام ہے جن کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا، اور انہوں نے کیا کیا، لظالمین، یہ ظلم کرنے والے تھے. اچھا ان کا کیا ظلم تھا، ان کا سب سے بڑا گناہ کیا تھا؟ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، تجارت ان کا پیشہ تھی اور اس میں کیا کرتے تھے، کمی کرتے تھے. آپ پیچھے بھی پڑھ چکی ہیں سورۃ الاعراف میں بھی تفصیل سے ان کا ذکر آپ نے پڑھا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ فانتقمنا منہم، پھر ہم نے ان سے انتقام لیا. اور ظلم کرنے سے مراد شرک کرنا بھی ہے، ناپ تول میں کمی کرنا بھی ہے، اس کے علاوہ یہ راستوں میں بیٹھ جاتے تھے اور ہر گزرنے والوں کو لوٹتے تھے، تو بہت سی باتیں جو آپ پہلے پڑھ چکی ہیں. اور اللہ رب العزت کا یہ فرمانا کہ ہم نے ان سے جو ہے وہ انتقام لیا، اور جسے اللہ انتقام لے تو اس کا کیا حال ہوگا. وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ، اور ان دونوں قوموں کے کیا تھا، وَإِنَّهُمَا، اور ان دونوں قوموں کے سامنے، وَإِنَّهُمَا سے کون سی دو قومیں مراد ہیں، قوم لوط، لوط علیہ السلام کی قوم، اور شعیب علیہ السلام کی قوم، ان دونوں قوموں کے جو یہ دونوں قومیں ہیں کیا ہے، لب امامن، سامنے ہیں، مبین، کھلی جگہ پہ، یعنی گویا کہ ان دونوں قوموں کے جو اجڑے ہوئے نشان ہیں، اجڑے ہوئے علاقے ہیں، وہ کھلے راستے پر واقع ہیں. لب امامن، کھلا، مبین، کھلا، اور امام سامنے، ہے نا. تو یہاں پر اللہ رب العزت جو ہیں وہ کیا بات سمجھانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اہل مکہ جو ہیں وہ کیا کرتے تھے، وہ بھی تجارت پیشہ تھے، اور وہ تجارت کرنے کے لیے جب گزرتے تھے تو مدینہ سے تبوک جاتے ہوئے جو وادی آتی تھی، جو راستہ آتا تھا، تو یہ وہی راستہ تھا جہاں جو ہے یہ پہلے یہ قومیں آباد تھیں. اور مدین اور اصحاب الایکا کا علاقہ مدینہ سے فلسطین اور شام جاتے ہوئے راستے میں پڑتا تھا. تو جب انسان راستے سے گزرے اور وہاں پہ اس کو تباہ شدہ بستیوں کے آثار نظر آئیں تو ان سے کیا کرنا چاہیے، پھر عبرت لینی چاہیے. تو گویا کہ یہ بن میں رہنے والے، یہ درختوں کے ذخیرے میں رہنے والی قوم جو تھی، جب اس نے شرک کیا اور تجارتی بددیانتیاں دکھائیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ان سے انتقام لیا، اور بے شک یہ دونوں بستیاں لب امام جو ہیں یہ سامنے ہیں، مبین، کھلی. اور امام جو ہے، جیسے عام طور پہ تو اس کے معنی جیسے ام سے ہے ارادہ کرنا، اور اسی سے امام ہے جو کہ کیا کرتا ہے کہ جماعت کی امامت کرواتا ہے، لیڈر اور قائد کے لیے بھی آتا ہے. اسی طرح یہ لفظ جو ہے یہ گویا کہ راستے کے لیے بھی آتا ہے، سڑک کے لیے بھی آتا ہے نا، کھلا راستہ، امام، راستہ. کیسے کہ جس طرح امام کے پیچھے سب لوگ چلتے ہیں نا، اسی طرح سڑک جو بنی ہوتی ہے اس پر سب لوگ چلتے ہیں، گویا کہ یہ تباہ شدہ جو بستیاں ہیں ان بستیوں کے جو نشان ہیں ان سے جو راستہ چلنے والے ہیں نا جو پاس سے سڑک گزر رہی ہے تباہ شدہ بستیوں کے پاس سے تو ان کو ان بستیوں سے عبرت لینی چاہیے کہ انہوں نے کیا گناہ کیے کیوں ان پر اللہ کا عذاب آیا اور ہم وہ کام نہ کریں. پھر اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ایک اور اہم قوم کا ذکر کرتے ہیں اور یہ قوم کون سی تھی؟ فَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ. ہجر کے لوگوں نے بھی رسولوں کی تکذیب کی, انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا. اور ہجر جو ہے یہ کس علاقے کا نام تھا؟ ویسے تو ہجر کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ پتھر کے ہوتے ہیں نا. اور ہجر جو ہے یہ قوم سمود تھی جو کہ ہجر کے علاقے میں رہنے والی تھی, کیونکہ وادی ہجر کے لوگوں سے مراد قوم سمود ہے. اور قوم سمود کی طرف کون سے پیغمبر بھیجے گئے؟ حضرت صالح علیہ السلام. شاباش. اور اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ کذب اصحاب الحجر المرسلین, کہ ہجر والوں نے مرسلین کو جھٹلایا. یہ کیوں نہیں کہا کہ ایک رسول کو جھٹلایا؟ مرسلین, مرسل, بہت سے رسولوں کو جھٹلایا. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک رسول کا جھٹلانا رسولوں کا جھٹلانا ہے, کیونکہ ایک رسول کی دعوت جو ہے وہ ایک رسول کی دعوت نہیں ہے بلکہ کیا ہے کہ وہ تمام رسولوں کی دعوت ہے, کیونکہ جتنے رسول بھی اللہ نے بھیجے سب کی دعوت اور سب کا پیغام ایک ہی رہا. جس میں ایک رسول کو جھٹلایا اس نے گویا کہ سب رسولوں کو جھٹلا دیا. اور دوسرے جو ہیں اللہ تعالیٰ یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ ان کا جرم بڑا شدید تھا, ان کی شدت اور سنگینی کا اظہار کرنے کے لیے المرسلین کا لفظ استعمال کیا گیا. پھر فرمایا وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا, ان کو ہم نے اپنی نشانیاں دکھائیں. فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ, مگر وہ سب کو نظر انداز ہی کرتے رہے. ہے نا, تو آیات سے مراد حسی معجزات بھی ہیں, عقل اور فطرت جن کو محسوس کرے جو کائنات میں اللہ تعالیٰ نے بکھیرے ہوئے ہیں, اور وہ معجزات بھی ہیں جو کہ مادی ہیں. ہے نا, ہر طرح کے معجزات جو ہیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے دکھائے. تو آسمان بھی معجزہ ہے, زمین بھی, اور خاص طور پر حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا معجزہ عطا کیا تھا؟ اونٹنی دی تھی. تو انہوں نے کیا کیا؟ فکانو انہا موردین, بس وہ تھے اس سے اعراض ہی کرنے والے, ہماری نشانیوں کو کا انکار کرنے والے, نظر انداز کرنے والے. وکانو, اور تھے وہ, ینہتونا من الجبال بیوتن, کہ وہ پہاڑ تراش تراش کر مکان بناتے تھے. یہ قوم جو تھی یہ بڑی ہی عظیم, طویل القامت, مضبوط جسم اور لمبی عمر والی قوم تھی. پتھروں کو تراشنا انجینئر قسم کے لوگ تھے, پوری کی پوری قوم انجینئر تھی. اس فن میں اتنے ماہر تھے کہ پہاڑوں کو کاٹ کر تراش کر جو تھے اس میں گھر بناتے تھے, اور گھر اتنے مضبوط بناتے تھے اس میں کہ زمین کی آفتیں ہوں یا آسمان کی اس میں محفوظ رہتے تھے. زلزلہ, سیلاب, طوفان, بادل, بارش, وہ گھر ان ساری جو آفتیں تھیں ان کا مقابلہ کرتے تھے, اور بغیر کسی خوف و خطر کے نڈر ہو کے وہ اپنے گھروں میں رہتے تھے. وکانو ینحتونا من الجبال بیوتن, تو پہاڑ تراش تراش کر گھر بناتے. آمنین, امن کے ساتھ, سکون کے ساتھ, بالکل بے خوف جو تھے وہ ان گھروں میں رہ رہے تھے. فاخذتهم الصیحة مصبحین, آخر کار ایک زبردست دھماکے نے ان کو صبح ہوتے ہی آ لیا. مصبحین, صبح ہوتے ہی. اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ صبح کا لفظ استعمال کیا ہے, کہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ان کے مقابلے میں اللہ کی تدبیر جو ہے وہ کارگر ہو سکتی ہے. وہ اپنے گھروں میں لیٹے اور پھر وہ لیٹے کے لیٹے ہی رہ گئے, وہیں مر گئے, وہیں گلتے سڑتے رہے. اور ان کا علاقہ بھی کیا تھا کہ اس راستے میں پڑتا تھا جو مدینہ سے تبوک کی طرف جاتا ہے, تو اس لیے اس کا خاص طور پر جو ہے وہ ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ, کہ آخر کار ایک زبردست دھماکے نے ان کو صبح ہوتے ہی آ لیا. صرف سیحا کا ذکر ہے, چیخ, چنگاڑ. اور آپ دیکھیں کہ بعض اوقات بہت زیادہ زور کی چیخ سے, بہت زیادہ چنگاڑ سے, بہت زیادہ شور سے بھی ڈیتھ ہو جاتی ہے, اور یہاں پہ تو پھر اس سیحا ہے, معرفہ ہے. فما اغنا انہم ما کانو یکسبون, कमा अग्नान हूं, फिर उनको कुछ भी फायदा ना दिया। और मां कानू यक्ष बुन जो वो कमाई करते थे, तो उनकी कमाई जो थी वो उनके कुछ भी काम ना आई। बोया के वो उनका इंजीनियर बनना, वो उनका पहाड़ों को तराश कर खूबसूरत बड़े बड़े घर बनाना, लेकिन जब अल्लाह की तरफ से अजाब सहा बनकर उन पर आया तो फिर क्या हुआ, समा अग्न अनहुम, उनको कुछ भी फायदा ना हुआ। और समूद पर क्या किया था, अल्लाह ताला ने धारियों वाले बादल भेजे और वो बड़े खुश हुए थे कि हमारी तरफ बादल आ रहे हैं ना, कि ये बारिश बरसेगी, लेकिन उनके अंदर हौलनाक कड़क और बहरा कर देने वाली चीख थी जिसने उनको खत्म कर दिया। तो यहाँ पर जो है अल्लाह ताला बता रहे हैं कि उनका फन और उनके घर उनको अल्लाह की पकड़ से जो है वो बचा ना सके। तो इस पूरी बात का क्या खुलासा पता चलता है कि बात कौम लूत की हो या एका वालों की हो या फिर जो है वो कौम समूद की हो, कि जब अल्लाह की लोग नाफरमानी करते हैं और अल्लाह का अजाब फिर आता है तो कोई अल्लाह के अजाब को जो है वो रोक नहीं सकता। तो ये जो कौमों के वाकयात सूरत हिजर में बताए गए हैं, इसकी क्या वजह है कि अहले मक्का रसूल अल्लाह का, कुरान का, आखरत का, तौहीद का इनकार करते थे। शुरू में भी तौहीद के, आखरत के, रिसालत के दलाइल दिए गए, बीच में कुछ कौमों के वाकयात और उसके साथ जो है फिर जो है वो अंदाज जो खिताब का है वो आम हो जाता है, और आम दलाइल। और आम दलाइल देने का मतलब क्या है कि पिछली कौमों के वाकयात हो या कायनात के दलाइल, अहले मक्का को जो है ना वो संभलना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि इनके इनकार के नतीजे में, इनके जो कुफर और जुल्म है उसके नतीजे में अल्लाह का अजाब आ जाए। फरमाया वमा खलकना समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा इल्ला बिल हक, हमने जमीन और आसमान को नहीं बनाया, वमा बैनहुमा और जो कुछ इनके दरमियान है, यानी आसमान और जमीन के दरमियान की जो भी सब चीजें हैं, हमने उनको नहीं बनाया इल्ला बिल हक, मगर हक। गोया के आसमान, जमीन और तमाम मौजूदात जो हैं उनकी बुनियाद क्या है, हक है। और वो हक क्या है कि वो रब जो इतने खूबसूरत आसमान और जमीन बना सकता है, तो उसने ये चीजें ऐसे ही खेल तमाशे के तौर पर थोड़ी बनाई हैं, बल्कि क्या है कि उस अल्लाह की खलाकी क्या है, ये आसमानों जमीन क्या गवाही देते हैं। وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ کہ قیامت کی گھڑی یقیناً آنے والی ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ، آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی موجودات یہ گواہی دیتے ہیں کیا، وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ کہ قیامت کی گھڑی آنے والی ہے، یقیناً فیصلے کی گھڑی آنے والی ہے۔ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، پس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کی بےہودگیاں جو ہیں ان پر آپ شریفانہ طریقے سے جو ہیں وہ گزر جائیں۔ تو اب آپ دیکھیے گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے ایک خاص نصیحت کی جا رہی ہے کہ ان لوگوں کی بےہودگیاں جو ہیں اس پر آپ پریشان نہ ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرتے تھے، اور اہل مکہ جو تھے وہ کیا کرتے تھے، آپ کو جادو، ساحر، کاہن، مجنو، دیوانہ، مذاق اڑانا، طرح طرح سے آپ کو تنگ کرتے تھے۔ اور آپ کو پتا ہے نا کہ سورت الحجر جو ہے یہ بھی جو مکی دور کی آخری نازل شدہ صورتیں ہیں انہی میں سے ہے، آخری زمانے کی نازل شدہ صورتوں میں سے۔ تو ان کی مخالفت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شریفانہ درگزر سے کام لینے کی نصیحت کی جا رہی ہے۔ فاصفح الصفح الجمیل، یہاں پہ یہ نہیں کہا جا رہا کہ فافو، کہ آپ جو ہیں عفو درگزر سے کام لیں، معاف کر دیں، یہ نہیں کہ صرف کہا جا رہا، بلکہ اس سے بھی اگلا درجہ کہ آپ دل میں بھی نہ لائیں فاصفح الصفح، یعنی گویا کہ شریفانہ درگزر کیجئے، دل میں خیال بھی نہ لائیں، وائٹ آؤٹ کر دینا نا۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خاص طور پہ نصیحت کی جا رہی ہے کہ ان کی بےہودگیوں پر جو ہے ذرا بھی توجہ نہ کریں، اصلاح کا کام کرتے رہیں، آپ کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، نہ بے صبرا ہونے کی ضرورت ہے، درگزر کرتے ہوئے جمیل، بڑے اچھا جمیل، اسی لیے شریفانہ ترجمہ کیا جاتا ہے نا کہ شریفانہ درگزر، اچھا درگزر، بہترین درگزر. اللہ رب العزت یہ چاہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اہل مکہ کی شرارتوں اور مخالفتوں جو مخالفتیں ہیں اس کے جواب میں جو ہے وہ بہترین انداز جو ہے وہ اختیار کریں. گویا کہ بیہودہ باتوں کا جواب جو ہے وہ کس سے دینا ہے کہ آپ اپنا کام کرتے جائیں، دعوت کا کام کرتے جائیں. ان ربک هو الخلاق العلیم، بے شک آپ کا رب سب کا خالق، سب کچھ جانتا. معنی کیا ہے خلاق؟ اب دیکھیں مبالغہ ہے کہ اللہ تعالی خلاق ہے، تمام کو پیدا کرنے والا، آسمان، زمین، انسان، اور یہ جو دنیا میں لوگ جی رہے ہیں، مریں گے اللہ ان کو پھر پیدا کرے گا، پھر حساب کتاب ہوگا. علیم وہ تو خوب جاننے والا ہے، ہر ایک کا کال اور فیل، ہر ایک کے اعمال محاسبہ ہوگا. اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے. کیوں؟ وہ خالق ہے، اور لازم ہے اس کے لیے کہ وہ اپنی مخلوق سے باخبر بھی ہو. اللہ یعلم من خلق، قرآن میں یہ بھی آتا ہے نا کہ وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا. پھر فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو 7 ایسی آیتیں دی ہیں جو بار بار دہرائی جانے کے لائق ہیں. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ، ہم نے آپ کو عطا کی، سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي، 7 دہرائی جانے والوں میں سے، وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اور تمہیں قرآن عظیم عطا کیا. قرآن العظیم، بڑا قرآن جو ہے وہ عطا کیا. اس سے کیا مراد ہے؟ سبھم مسانی جو ہے، سبھم من المسانی، اس میں جو مفسرین ہیں ان کی ہمیں جو رائے ملتی ہے، ایک رائے یہ ہے کہ اس سے قرآن کی ابتدائی 7 بڑی سورتیں مراد ہیں. دوسری رائے یہ ہے کہ اس سے مراد سورت فاتحہ ہے. اور آپ کو پتہ ہے نا کہ اگر بسم اللہ کو شامل کیا جائے تو 7 آیتیں بنتی ہیں. یعنی سورت فاتحہ جو ہے بسم اللہ سمیت 7 آیتیں ہیں، اور سورت فاتحہ نمازوں میں بار بار دہرائی جاتی ہے، اس لیے بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد سورت فاتحہ ہے. تیسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد پورا قرآن ہے. اور سب سے زیادہ جو شہرت ہے وہ دوسرے قول کو ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ سورت فاتحہ ہے. مثانی کا کیا مطلب ہے؟ کہ بار بار دہرائی جانے والی. تو بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد سورت فاتحہ ہے. اور سورت فاتحہ پر اگر آپ غور بھی کریں تو کیا ہے کہ ہر نماز میں سورت فاتحہ جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے. اور ایک حدیث بھی اس کی ثبوت میں امام بخاری نے 2 مرفوع روایتیں بھی پیش کی ہیں کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے مراد سبب من المثانی سے مراد سورت فاتحہ جو ہے وہ مراد لی ہے. اور اسی طرح جو ہے وہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے وہ بار بار دہرایا جانے والا، یعنی گویا کہ پورا قرآن ہے، تو وہ کیسے مراد لیتے ہیں؟ مثلا آپ دیکھیں کہ مسانی، مسنا، قرآن میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے نا، فن کے ہوما تابا لکم من النسائی مسنا و ثلاثہ و رباع، دو دو کر کے، ہے نا. تو کچھ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ مسانی کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی تمام صورتیں جوڑا جوڑا ہیں، اور ہر صورت اپنے ساتھ اپنا ایک مسنا رکھتی ہے. جیسے بڑی صورتیں ہیں سورت البقرہ، تو اس کا جوڑا آل عمران ہے. اگر چھوٹی صورتوں کی مثال لیں تو معوذہ تین ہے، ناس کا جوڑا سورت فلق ہے، اس لیے ان کو معوذہ تین بھی کہا جاتا ہے نا. تو تدبر قرآن کا اگر آپ مطالعہ کریں تو ہر صورت کا ایک جوڑا بنا کر پیش کرتے ہیں کہ یہ صورت کا جوڑا یہ ہے، یہ صورت اس سے ختم ہوئی، اس سے اگلی، اسی ٹاپک سے اگلی کا آغاز ہوا ہے. تو بہرحال بعض لوگ کیا کرتے ہیں، جیسے قرآن میں صورتوں کی ترتیب پھر اس طرح سے کرتے ہیں کہ الگ الگ 7 گروپ یا مجموعے بنا دیے ہیں. ہر گروپ ایک یا ایک سے زیادہ مکی صورتوں سے شروع ہوتا ہے، اور ایک یا ایک سے زیادہ مدنی صورتوں پر جا کر ختم ہوتا ہے. تو وہ قرآن کو 7 ابواب پر جو ہے وہ مشتمل کر دیتے ہیں. گویا کہ جتنے بھی قرآن کے اندر صورتیں ہیں اس کے جو ہے وہ 7 اس کی فصلیں ہیں، یا 7 اس کی منزلیں ہیں، اور ہر منزل دوسرے منزل سے ممیز ہے. اور سورہ فاتحہ کی حیثیت پورے قرآن کے دباچے کسی ہے، یعنی پورے قرآن کی وہ تفصیل ہے. تو اس طرح جو جوڑا جوڑا کر کے پیش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہیں وہ سبع مسانی سے مراد سات مسانی کا مجموعہ قرآن عظیم ہے. سمجھ آئیے آپ کو بات کی کہ پورے قرآن کی سورتوں کے سات جو ہیں وہ ابواب یا سات اس کی منزلیں. تو بہرحال قرآن بھی بار بار پڑھا جاتا ہے اور سورت فاتحہ بھی بار بار پڑھی جاتی ہے, تو اللہ تعالیٰ جو ہے بہتر جانتے ہیں. ہو سکتا ہے یہ سارے ہی مطلب اس سے جو ہے مراد ہو. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ. اور سبع مسانی کے بعد دوسری بات یہ کہ قرآن عظیم عطا کیا. تو قرآن عظیم سے کیا مراد ہے؟ آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اہل مکہ جو تھے وہ ظلم و ستم کر رہے تھے, باقی صحابہ کو مار پیٹ رہے تھے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ نبوت کے بوجھ تلے دبے جا رہے تھے. تو عظیم نبوت کی ذمہ داری کو سنبھالتے ہی آپ کی تجارت تقریباً ختم ہو گئی. حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کا سارا پیسہ ختم ہو گیا, تقریباً 10-12 سال کے اندر خرچ ہو چکا تھا. جو نوجوان اسلام لا رہے تھے گھروں سے نکال دیتے تھے, اور اسی طرح جو کاروبار کرنے والے لوگ تھے ان کو کام کروا لیتے تھے اہل مکہ اور ان کو پیسے نہیں دیتے تھے, اور جو غلام تھے ان بیچاروں کی تو ویسے ہی معاشی بھی حیثیت کوئی نہیں تھی اور نہ ہی معاشرتی کوئی حیثیت تھی. تو گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مسلمان جو مکہ کے گرد و نواح میں رہ رہے تھے بہت ہی مظلومی کی اور پریشانی کی زندگی بسر کر رہے تھے. ہر طرف سے مذاق اور تذلیل اور تحقیر کا نشانہ, اور جو ہے وہ قلبی روحانی جسمانی تکلیفیں ان کو پہنچائی جاتی تھیں. تو ایسے میں جو ہے اللہ رب العزت مسلمانوں کو کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ کو جو یہ تنگ کرتے ہیں, آپ کو جو کافر پریشان کرتے ہیں, تو ہم نے تمہیں کیا عطا کیا ہے؟ فَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ. تو ہم نے تمہیں سات ایسی آیتیں یا سات سورتوں کا مجموعہ جو ہے وہ عطا کیا ہے, اور تمہیں قرآن عظیم عطا کیا ہے. تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ دنیا کی زندگی میں تمام مشکلات کا حل جو ہے وہ قرآن مجید میں ہے. اور آپ دیکھ لیجئے کہ یہاں پر کیا بات بتائی جا رہی ہے کہ ہم نے تمہیں قرآن عظیم عطا کیا ہے, اور قرآن عظیم جو ہے وہ کیا ہے کہ جو تمام مسائل اور مشکلات کا حل ہے نا. آپ دیکھیں کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب اللہ کی مخلوق ہے, لیکن قرآن اللہ کا کلام ہے, اور افضل الکلامی ذکر اللہ, کلاموں میں سے سب سے بہترین کلام جو ہے وہ اللہ کا کلام یعنی قرآن مجید ہے. تو قرآن مجید کی جو ہے وہ قدر و قیمت کا احساس کرنا, اور اہل مکہ کی جو تکلیفیں اہل مکہ دے رہے ہیں ان تکلیفوں کے جواب میں قرآن سے سہارا حاصل کرنا, یہ ہے اصل چیز. تو اس سے ہماری عملی زندگی میں بھی اصول ملتا ہے نا کہ دنیا کی زندگی میں جو مشکلات ہیں, جو مشکلات پریشانیاں یا تکلیفیں ہیں, تو ان کا حل ہمیں کہاں سے ملے گا؟ قرآن عظیم سے. لیکن کاش کہ ہم قرآن کو عظمت والا اور عظیم سمجھیں, ہے نا. پریشان ہیں, مسائل ہیں, دکھی ہیں, تنگ ہیں, کوئی بھی پریشانی ہو رہی ہے تو وہ معیار زندگی بلند کر کے, دولت جمع کر کے, جو ہے وہ زیادہ سو کر, زیادہ دوستیاں کر کے, مالوں میں بہت گھوم کے, دنیا کی چیزوں میں لوگوں سے تکاثر کر کے, اس سے ہمارے مسائل کا حل نہیں ہوگا. اگر میرے اور آپ کے مسائل حل ہو سکتے ہیں تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ قرآن مجید کی عظمت جو ہے وہ اس کو محسوس کریں, اور قرآن مجید سے جو ہے وہ دوستی کریں. آپ سوچیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے تمہیں عظیم یہ تحفہ جو ہے نا وہ عطا کیا ہے. تو گویا کہ قرآن مجید اس آسمان اور زمین کی سب سے اہم حقیقت ہے, سب سے بڑی حقیقت ہے, اور سب سے بہتر لوگ کون ہیں؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, جو قرآن سیکھیں اور اس کو سکھائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھر کو جس میں قرآن پڑھا نہیں جاتا, یعنی جس دل کے اندر قرآن نہیں ہے, اس کو ایک اجڑی ہوئی بستی سے تعبیر کیا کہ گویا کہ اس کے اندر چراغ ہی نہیں ہے, روشنی نہیں ہے. پھر فرمایا لا تمدن عینیک, اور تو لمبا نہ کر اپنی آنکھوں کو, اور تم جو ہے وہ अपनी निगाह भी उठा कर ना देखो, इलामा मताना बेही अजवाज मिनहुम, उस मताए दुनिया की तरफ, इलामा मताना बेही उस दुनिया की दौलत और मता की तरफ बेही जिसको अजवाज मिनहुम हमने इनमें से मुख्तलिफ लोगों को दी है। अजवाज क्या है, यानी मुख्तलिफ किस्म के लोगों को जो हमने दुनिया में माल दौलत गाड़ी घर हुसन औलाद डिग्रियां कुर्सी जो अता की है उसकी तरफ नजर उठाकर भी ना देखो। फला तहजन अलैहिम, और उनके हाल पर अपना दिल मत कोढ़ाओ। वक्फित जनाहा कलिल मोमिनीन, इन्हें छोड़कर ईमान लाने वालों की तरफ जो है वो झुक जाओ। यहाँ पे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक पूरा जो है वो लाहे अमल और जाब्ता हयात दिया जा रहा है, और दरअसल आपके तवस्सु से तमाम मुसलमानों को दिया जा रहा है। और वो क्या दिया, ये फरमाया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके कि तमाम मुसलमानों को ये बात बताई कि ए मुसलमानों, दुनिया के मुख्तलिफ किस्म की जो चीजें दुनिया के मुख्तलिफ किस्म के लोगों ने लोगों को अल्लाह ने अता की हैं, तो सारी वो चीजें जो हैं वो क्या हैं, हकीर हैं, दुनिया के फायदे की आरजी चीजें हैं। तो आप ऐसा ना हो कि आप भी उनको दे देकर दिल अपना कुढ़ाएं कि मुसलमान इतने अमीर नहीं है या उनका मयार जिंदगी इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि मक्का के सरदार थे वो इनकार कर रहे थे, और जो इस्लाम कबूल कर रहे थे वो गरीब मुसलमान थे, गुलाम थे। तो तसल्ली दी जा रही है कि आप नजर उठाकर भी ना देखो, आप तवज्जो ही ना करो, है ना। जो कुछ हमने और लोगों को मुख्तलिफ किस्म की चीजें दी हैं, गोया मक्का के सरदारों को, ताइफ के सरदारों को, मुख्तलिफ तरह के लोगों को जो दुनियादार लोग हैं जो दीन को ठुकरा रहे हैं, उनकी तरफ पर आप नजर मत उठाइए, और ना ही वला ताजन अलैहिम, ना ही उनके हाल पर अपना दिल कुढ़ाइए। इसका क्या मतलब है कि अफसुर्दगी होती है ना कि काफिर तो मजे करें और मुसलमान जो है वो इतनी तकलीफों में, तो अपना दिल अफसुर्दा नहीं करना, आप गमजदा नहीं होना। और ये बहुत अहम बात है कि वक्फित जनाहा कलिल मोमिनीन, कि अहले ईमान के लिए आप झुक जाइए। इसका क्या मतलब है कि जैसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो मक्का के सरदारों की तरफ भी तवज्जो करते थे और चाहते थे कि वो इस्लाम कबूल कर लें, अगर वो कबूल करेंगे तो बहुत से लोग जो है दीन की तरफ आ जाएंगे, है ना। और अहले मक्का भी ये कहते थे जो सरदार थे उनके, ये कैसा दीन है जिसमें बहुत ही गरीब और बहुत ही कमजोर और भूखे लोग जो है वो तुम्हारे साथ शामिल है ना। अगर कुरान से ही किताब होती, अगर आप अच्छे और सच्चे रसूल होते, तो फिर अल्लाह तुम्हारे साथ कोई तुम्हें अमीर तुम अमीर तुम्हें बनाता, या कोई फरिश्ते तुम्हारे साथ होते, या कोई मक्का के सरदारों में से किसी पर कुरान जो है वो नाजिल होता, है ना। तो यहाँ पे उन सारी बातों का जवाब दिया जा रहा है कि काफरों को छोड़कर, दुनियादारों को छोड़कर, सरदारों को छोड़कर, इन मुनकरों को छोड़कर आप अपने कंधों को झुका लीजिए मोमिनीन के लिए, गोया के अहले ईमान की कदर कीजिए, नरमी मोहब्बत प्यार का रवैया जो है वो इख्तियार कीजिए। तो मोमिनों के लिए बाजू झुकाना मतलब क्या है, नरमी और मोहब्बत का रवैया जो है वो इख्तियार करना। और गोया के ये सारी जिंदगी के लिए मुसलमानों को ये नसीहत है अल्लाह ताला की कि दुनिया से कभी मुतासिर ना हो, ईमान की कदर करें, कुरान की कदर करें, और जिन दिलों में ईमान और कुरान हो, जिन घरों में ईमान और कुरान हो, उसको जो है ना वो तरजीह दें, उनको अपने सीने के साथ लगाएं, उनको अपने घर की बहू बनाएं, उनको अपने घर का दामाद बनाएं, है ना, उनसे प्यार करें। हुसन दौलत और दुनिया का मयार जिंदगी ये तो ढलती छांव है, आज किसी के पास और कल किसी के पास, और ये अल्लाह ताला के यहाँ जिस चीज की कदरों कीमत होगी वहां पे जात और नसब नहीं पूछी जाएगी, तकवा। तो यही मुसलमानों को नसीहत की जा रही है। फिर फरमाया वकुल इन्नी अनन नजीर मुबीन, और आप ये कह दीजिए कि मैं तो साफ साफ तंबीह करने वाला हूँ, नजीर डराने वाला, और मुबीन खुला। मुबीन के अंदर लाजिम और मुतद्दी दोनों पाए जाते हैं मानी, के क्या मानी है इसके, के हक बात वाजे है खुली है, और जो जिस तक ये पहुंचेगी उस पर भी ये चीज जो है ये वाजे हो जाएगी, है ना। तो साफ साफ तंबीह करने वाला हूं, कमा अंजलना अलल मुक्तसिमीन, ये उसी तरह की तंबीह है जैसी हमने जो है वो तकसीम करने वालों पर पहले भी भेजी थी। मुस्तकसिमीन जो है इसके क्या मानी है, ये उसी तरह डराया जा रहा है जैसे कि हमने इन कस्में खाने वालों पर इसको उतारा। कहीं आता है कि जैसे उन तफरका बर्दाजों की तरफ हमने उतारा। तो गोया के कुछ लोग इसका तर्जमा क्या करते हैं मुक्तसमीन का, कि जो है वो लोग जो के जिन पर हमने अजाब तकसीम किया, मुक्तसमीन से मुराद अल्लाह ताला ने उन पर अजाब जो है वो तकसीम किया। या फिर बाज लोग इसका तर्जमा ये करते हैं कि कस्मे खाने वाले, इससे मुराद ये है कि आप कह दीजिए कि मैं तो खुले तौर पर डराने वाला हूं जैसे हमने इन कस्मे खाने वालों पर उतारा। तो मानी क्या है इसके? असल में अनजलना जो है, बाज लोग कहते हैं कि अल अजाब जो है ना छुपा हुआ है, नजर नहीं आ रहा, अनजलनल अजाब था, अजाब है नहीं यहाँ पे। तो मानी ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है कि आप लोगों से कहे कि मैं तुम्हें खोल कर डराने वाला हूँ इस अजाब से, वो अजाब जो कि मुक्तसिमीन पर नाजिल हुआ, मुराद जिन्होंने किताब इलाही के टुकड़े टुकड़े कर दिए, जिन्होंने कुरान को तकसीम कर दिया। कैसे तकसीम किया अहले मक्का ने कुरान को? कभी शेर कहते थे, कभी जादू कहते थे, कभी कहानत, कभी असातीरुल अवलीन कहते थे, है ना। बाज कहते हैं कि अहले मक्का ने कस्में खाई। क्या कस्में खाई थी अहले मक्का ने? कि जो अमल करने वाले हैं कुरान पर हम इनको रातों रात मार देंगे, रात के अंधेरे में इनको कत्ल कर देंगे। सूरत नमल में आता है ना आयत 49 में, तकासमु बिल्लाही लनुबैतन्नहु वाहलहु, और आसमानी किताब को उन्होंने टुकड़े टुकड़े कर डाला। तो समझ आई बात की? कि यहाँ इससे मुराद ये है कि ये उसी तरह की तंबीह है जैसी हमने जो है वो तकसीम करने वालों को पहले की, यानी वो लोग जिन्होंने कुरान को तकसीम किया। तो उनका कुरान क्या था? उनकी तौरात, उनकी इंजील या उनकी किताबें जब उन पर नाजिल हुई तो उन्होंने क्या किया था? कुछ पर ईमान लाते थे, कुछ पर ईमान नहीं लाते थे, है ना। और वो लोग भी और काफिर भी मक्का के कस्में खा खा कर कहते थे ना कि हम मुसलमानों को छोड़ेंगे नहीं, है ना। और इससे हमें ये बात भी पता चलती है कि दीन को तकसीम करना मुराद हो सकता है मुक्तसिमीन से, और के बास को मानना और बास को नहीं मानना, और तरह तरह की कमी बेशी करके फिरके बना देना, और इससे मुराद जो है कुरान को टुकड़े टुकड़े करना भी हो सकता है। अफा तो मिनूना में बादिल किताबी वतक फरूना भी बाद, और कस्में खाना भी हो सकता है कि कस्में खा खा कर कहना कि हम इसकी मुखालफत करेंगे। और आपको पता है ना कि अहले मक्का जो थे उन्होंने क्या किया था? कस्में खा खा कर ये बात कही थी कि जो है वो हम में से जो सच्चा है ना वही कामयाब होगा। जैसे हाँ, अबू जहल ने बदर के मैदान में जाने से पहले खाना काबा का पर्दा पकड़ कर ये बात कही थी ना। तो कस्में कौन लोग खाते हैं? जो नबियों को झुटलाते हैं, जो अल्लाह के कलाम को झुटलाते हैं। और जैसे कौम समूद ने भी तो आपस में कस्में खाकर कहा था ना कि हम रात के वक्त हमला करके हजरत सालेह अलैहिस्सलाम और इनके घर वालों को कत्ल कर डालेंगे। इसी तरह मक्का के काफिर कस्में खा खा कर कहते थे जो मर चुका उसे अल्लाह दोबारा पैदा नहीं करेगा। फिर कुरैश मक्का ने कस्में खाकर ये कहा था कि उनकी जो शानो शौकत है, मालो दौलत है, उसको कभी जवाल नहीं आएगा। अराब वाले भी तो दोस्तियों को जब मुखातिब करेंगे तो क्या ये यही वो अहले जन्नत, ये अहले जन्नत वो लोग नहीं जिनके मुतालिक तुम कस्में खाते थे कि अल्लाह इन पर कभी रहमत नहीं करेगा, वगैरह वगैरह। तो लोग ये कहते हैं कि ये कस्में खा खा कर कहते थे कि ना अजाब, ना कोई हिसाब और ना कुछ और। तो ये वो लोग थे कि जिन्होंने जो है वो कुरान जो कि अजीम था, वो जो कि सबा मसानी था, उसको उन्होंने टुकड़े टुकड़े कर दिया, कस्में खा खा कर उसको झुटलाया। अल्लज़ीना जअलुल कुरआना अदीन, और इन्होंने कुरान को टुकड़े टुकड़े कर दिया। और अदीन जो है इसके मानी क्या है? कि फिरके बनाना, टुकड़े करना, उसके अज्जा ही बना देना। तो यहां पर जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि इन लोगों ने अफसोस के कुरान के टुकड़े टुकड़े ही कर दिए। और एदीन के एक मानी ये भी बयान किए जाते हैं कि इसकी बाज बातों पर ईमान लाना और बाज के साथ जो है वो कुफर करना। और हमें भी अपना जायजा लेना चाहिए कि पहली बात तो ये कि क्या हम नजीरुल मुबीन हैं, खुल्लम खुल्ला कुरान की इस्लाम की दावत देने वाले हैं जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाई थे। दूसरी बात यह कि कहीं खुदा ना खास्ता हम मुक्तसिमीन یا پھر جعل القرآن دین میں شامل تو نہیں ہوتے؟ اب آپ دیکھ لیں پورے قرآن میں سے کتنے پہ ہم عمل کرتے ہیں اور کتنے پہ عمل نہیں کرتے نا، کتنے اللہ کے احکامات کو جھٹلاتے ہیں، کتنے پہ ہم آج ہنسی مذاق کرتے ہیں اور کتنے پہ ہم عمل کرتے ہیں نا، قبول نہیں کرتے قرآن کو جیسا کرنے کا حق ہے. وہ جو تھے ویسے ہی منکر تھے، ہم جو ہیں وہ عملی منکر ہیں. عملی طور پر آج امت مسلمہ اسلام اور قرآن سے بہت دور ہے. یہی وجہ ہے کہ آج امت مسلمہ جو ہے وہ دنیا میں ذلیل اور خوار ہے. فرمایا فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تو قسم ہے تیرے رب کی ہم ضرور ان سب سے پوچھیں گے کہ تم کیا کرتے رہے. یہ بڑی سخت آیت ہے. فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تو قسم ہے تیرے رب کی ہم ضرور بضرور ان سے سوال کریں گے، محاسبہ کریں گے، پوچھیں گے اجمعین سب کے سب سے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم ضرور پوچھیں گے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی میں کیا کیا، کیا کھویا اور کیا پایا. تو یہاں پہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ قیامت آ کر رہے گی، حساب کتاب ہو کر رہے گا. اہل مکہ انکار کرتے ہیں نا کہ مر جائیں گے تو مٹی میں رل مل جائیں گے اور آخرت واخرت کچھ نہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ ہو کر رہے گی. کیوں جمع کیا جائے گا سب کو؟ اما کانوا یعملون، تاکہ جو ہے ان سے پوچھا جائے کہ وہ دنیا میں کیا کرتے رہے. ہم سب کو بھی اس بات کو نہیں بھولنا چاہیے کہ قیامت آئے گی، موت آئے گی اور حساب کتاب ہوگا. فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، فاصدع اور کھول کر بیان کیجئے. سواد دال عین کے معنی ہوتے ہیں کھول کر بیان کرنا. تو اس آیت کے نزول سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھپ کر تبلیغ کرتے تھے، اب آپ نے کھلم کھلا تبلیغ کرنے شروع کر دی. کیا کہا جا رہا ہے؟ کہ کھلم کھلا واضح کر کے، کلیئر کر کے جو ہے وہ قرآن مجید کو جو ہے وہ پیش کیا جائے. تو ابتدائی دور میں خفیہ تبلیغ ہوتی تھی، یہ دور 3 سال سے زائد کچھ عرصہ تھا. دار ارکم مسلمانوں کا سینٹر پلیس تھا، ہے نا. پھر جب یہ آیتیں نازل ہوگی کہ فسدا بما تو مرو عارض المشرکین، تو دار ارکم سے دین باہر نکل کر کھلی جگہوں پر آ گیا. نماز اور قرآن علی الاعلان مسلمان جو تھے وہ پڑھنے لگے. اس سے پہلے قریش نے پابندی لگا رکھی تھی کہ مسلمان قرآن کو بھی اونچا نہیں پڑھ سکتے اور نہ ہی نماز وغیرہ اونچی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ وہ مارتے پیٹتے تھے اور مذاق اڑاتے تھے. تو کہا فسدا بما تو مر، جو حکم دیا جا رہا ہے کھلم کھلا لوگوں کو بتائیے، ہاں کے پکارے ان کو بتائیے. وعارض عن المشرکین، اور شرک کرنے والوں کی ذرا بھی پرواہ نہ کریں. انا کفینا کل مستہزئین، تمہاری طرف سے ان مذاق اڑانے والوں کی خبر لینے کے لیے ہم ہی کافی ہیں. انا کفینا کا، بے شک ہم ہی کافی ہیں. المستہزئین، مذاق اڑانے والوں کی خبر لینے کے لیے. کتنی زبردست بات ہے نا، اور کتنا سخت انداز ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ جو تیرا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مذاق اڑاتے ہیں، تو ان کو ہم خود ہی پوچھ لیں گے. اب آپ دیکھیے کہ اہل مکہ جو تھے، مکہ کے جو سردار تھے، بڑے بڑے سردار جو تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کا مذاق اڑاتے تھے، لیکن جو بڑے بڑے ان کے سردار تھے، جو آپ کو ساحر، کاہن، مجنو اور دیوانہ کہتے تھے، تو وہ کہاں گئے؟ سارے بڑے بڑے سردار میدان بدر میں ڈھیر ہو گئے. جو میدان بدر تھا وہیں وہ ڈھیر ہو گئے، مر گئے سارے. تو اللہ ان کے لیے کافی ہو گیا ان مذاق اڑانے والوں کے لیے. الذین یجعلون مع اللہ الہن، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ جنہوں نے بنا لیا اللہ کے ساتھ الہن آخر، دوسرا خدا. یہ شرک کرنے والے جو ہیں وہ، جنہوں نے اللہ کے ساتھ اور بھی خدا بنا رکھے ہیں، الہن آخر، دوسرے خدا. فسوف یعلمون، ان کو جلدی پتا چل جائے گا، گویا کہ ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا کہ انہوں نے جو ہے پہلے آخرت کا انکار کیا. تو اللہ نے کیا کہا؟ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. توحید کا انکار کیا تو کیا کہا؟ فسوف یعلمون، جلدی ان کو پتا چل جائے گا. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہمیں معلوم ہے جو باتیں یہ لوگ تم پر بناتے ہیں. نَعْلَمُ، ہم خوب جانتے ہیں. أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ، کہ تیرا سینہ تنگ ہوتا ہے، بھنجتا ہے. بِمَا يَقُولُونَ، جو یہ باتیں کرتے ہیں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ کے رسول تھے، اب ان کو تسلی پھر دی جا رہی ہے کہ آپ ان کی باتوں پہ پریشان نہ ہوا کریں. مجھے خوب پتا ہے، ہمیں خوب پتا ہے. تو گویا کہ یہاں پر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے. اور پھر باقاعدہ جو ہے تسلی دیتے ہوئے ایک بہترین حل بتایا جا رہا ہے، پریشانیوں سے نکلنے کا ایک علاج بتایا جا رہا ہے، وہ کیا ہے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ. اس کا علاج یہ ہے کہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، تو تسبیح بیان کیجئے اپنے رب کی حمد کے ساتھ. وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور اس کی جناب میں سجدہ بجا لاؤ، سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ. تو اس کا حل کیا ہے؟ اللہ کی تسبیح بیان کرنا اور اللہ کی تحمید حمد بیان کرنا. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ واللہ اکبر. اور کلمتان خفیفتان ثقیلتان علی المیزان کیا ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو اللہ کی حمد اور اللہ کی کبریائی. لوگ گالیاں دیں تو جواب میں کیا کرنا ہے؟ اللہ سے لو لگانا ہے. اور آج ہم کیوں پریشان ہوتے ہیں کہ ہم گالیوں کا جواب گالیوں سے دینا چاہتے ہیں نا، جو ہمیں اینٹ پتھر مارے ہم اینٹ مارنا چاہتے ہیں. تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ حمد اور تسبیح. اور دوسری بات، یہ سجدہ کیا ہے؟ سر نیاز جھکایا تو پھر اٹھا نہ سکے. میری نظر میں وہی سر ہے، سر عامر، جسے زمانہ کاٹ تو ڈالے مگر جھکا نہ سکے. کہ وہ دل جس میں ایمان ہو اور جو اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکا دے. ایک سجدہ جو ہم نماز میں کرتے ہیں، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، تو وہ ایک سجدہ، نماز کا سجدہ سمبل ہے کہ پوری زندگی اللہ تعالیٰ میں سجدہ بنا دوں گا، پوری زندگی میں سجدہ بنا دوں گی، گویا کہ زمین کا چپا چپا تیری بندگی سے میں بھر دوں گی. اس سے کیا بات پتا چلتی ہے؟ نماز جب انسان پڑھتا ہے، مسلمان جب نماز پڑھتے ہیں تو یہ وعدہ کرتے ہیں کہ یہ ناک جو کسی کے آگے نہیں جھکتی تھی، یہ سر جو کسی کے آگے نہیں جھکتا تھا، آج تیری بندگی میں، تیری اطاعت میں جو زمین پر لگا دیا ہے، تو اے اللہ تعالیٰ جب جب جہاں جہاں جو جو تو کہے گا میں وہ کام کروں گی. وَقُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ، اور تو سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جا. تو گویا کہ مسلمان بن جانا اور نماز ادا کرنا، یہ ساری باتیں مراد ہیں. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور کیا کرو؟ اللہ اپنے رب کی بندگی کرو، اس کی عبادت کرو جس کا آنا یقینی ہے. حتی یاتی کل یقین، یعنی اپنے اس رب کی بندگی کرو، اور ساتھ ہی کیا کہا؟ کہ اس گھڑی تک بندگی کرتے رہو جس کا آنا یقین ہے، گویا کہ قیامت ہے نا. تو آخرت آنے سے پہلے آخرت کی جو ہے وہ تیاری کرو. تو یہاں پہ دعوت دین کے سلسلے میں جو مشکلات پیش آتی ہیں نا، ان کا علاج نمبر ایک ہے حمد و تسبیح بیان کرنا، اور نمبر دو ہے سجدے کرنا، نماز پڑھنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پریشان ہوتے تھے، جب تکلیف ہوتی تھی، تو آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے اور نماز سے آپ قوت حاصل کرتے تھے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. اور تیسری بات جو ہمیں پتہ چلتی ہے وہ کیا ہے؟ کہ اللہ کی ایسی بندگی کرنا کہ یہاں تک کہ پھر موت آ جائے. حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یقین سے مراد کیا ہے؟ موت، قیامت. کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے رہیے یہاں تک کہ جو ہے وہ پھر موت آ جائے. تو گویا کہ استقامت دکھانی ہے، رب کی رضا کے لیے وہ کام کرنے ہیں جس سے رب جو ہے وہ راضی ہوتا ہے. تو یہ تھی سورۃ الحجر. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا کرے، نماز اور بندگی رب پر ہمیں استقامت دے، اور ہمیں تسلی مل سکتی ہے، ہمیں صبر مل سکتا ہے، ہمارا حوصلہ بڑھ سکتا ہے، ہم اس قابل ہو سکتے ہیں کہ پوری دنیا کی گالیوں کا اور ان کی جو مزاحمتیں ہیں یا ان کی جو مذمتیں ہیں ہم اس کا جواب دے سکیں. اور وہ کیسے؟ کہ قرآن مجید سے اگر ہمارا تعلق ہو جائے گا. سبا مسانی اور قرآن العظیم. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے اور اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.